रोशन हुए दिल रोशन हुआ जहां लेकर रब का पैगाम आया नूरे इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے بڑھ کر عظیم مخلوق بنائی، جس کا حجم، جس کی لمبائی چوڑائی سب سے بڑھ کر ہے، وہ اس کا عرش ہے۔ یہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس عرش کے حوالے سے ویسے تو احادیث طیبہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر تذکرہ موجود ہے۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا اور اس کی مختلف کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ اس وقت سورج بہت قریب آ جائے گا اور سورج کا جو اگلا رخ ہے، ابھی اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اس دن اس کا اگلا رخ یہ ہماری طرف کر دیا جائے گا، زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی، یعنی بہت زیادہ اس وقت گرمائش ہوگی، اور روایتوں کے مطابق 10 سال کی کامل گرمی اس سورج کے اندر جمع کر دی جائے گی۔ بڑا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ان کا حال ہوا ہوا ہوگا۔ ایسے حال میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اس عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سایہ عطا فرمائے گا، 7 طرح کے لوگوں کو سایہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ ویسے تو دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء کرام نے دیگر اور افراد بھی بیان کیے کہ یہاں 7 سے مراد خاص 7 مخصوص افراد بیان کیے۔ دیگر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور افراد کے لیے بھی بشارت دی، لیکن یہاں پر مخصوص 7 افراد کو بشارت دی کہ ایسے افراد جو ایسے نیک کام کرنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس عظیم الشان عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 افراد کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ امام عادل، سب سے پہلا شخص امام عادل یعنی عادل بادشاہ، یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کی نشو و نما اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، یعنی وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزری، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، ایک نماز پڑھ کے آئے، دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ چوتھا وہ شخص، وہ دو شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آپس میں ملیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہی جدا ہوں۔ پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی جمال والی یعنی حسین خوبصورت اور منصب والی یعنی بڑے خاندان والی عورت یہ گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کو منع کر دے اور کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جو صدقہ کرے اور اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یعنی اتنا پوشیدہ اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ سیدھا ہاتھ کیا صدقہ کر رہا ہے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. یہ سات طرح کے افراد اس حدیث پاک میں بیان فرمائے کہ کل بروز قیامت کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سخت گرمی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سات طرح کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. سب سے پہلا شخص امام عادل یعنی عادل بادشاہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سات افراد کا تذکرہ کیا اور ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما رہا ہے, ایک بہت بڑی نعمت عطا کر رہا ہے, اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کا سب سے پہلے تذکرہ فرما رہے ہیں, عادل انصاف کرنے والے بادشاہ کا. اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جو حکمران ہیں اس کا عدل کرنا کتنا ضروری ہے, بادشاہ کا عادل ہونا یہ کتنا ضروری ہے. ایک تو بادشاہ کا عادل ہونا یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر بادشاہ عادل نہیں ہے, بادشاہ انصاف کرنے والا نہیں ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ریاست کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلے جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کے اوپر مقرر کیا ہے, وہ اسی لیے مقرر کیا کہ بندے ایک دوسرے کے آپس کے انتظامات چلائیں, تو ان کو انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں میں سے ہے. اب اگر کوئی ان حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والا ہے, اور اگر کوئی اس کے مطابق نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس سے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, انصاف بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح اس حدیث پاک میں امام عادل کا تذکرہ ہوا ہے کہ ایک تو امام عادل کے واقعی حکمران جو پوری سلطنت کا حاکم ہے یا کسی شہر کا حاکم ہے, ایک تو وہ مراد ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کو کچھ افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا یا اس کے ماتحت کچھ افراد آتے ہیں, اب وہ ان کے درمیان انصاف کرے, وہ اسی حدیث پاک کے تحت آئے گا. آج یہ بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ فلاں سرکاری آفیسر, فلاں حاکم, فلاں بادشاہ یہ ظلم و ستم کرنے والا ہے, یہ رشوت لینے والا ہے, یہ دھوکہ دہی کرنے والا ہے, یہ نا انصافی کرنے والا ہے. اپنی جگہ یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس پر غور و فکر کیا جائے کہ جس کو ہمارے یہاں پر کسی طرح کا بھی اختیار ملتا ہے وہ اسی طرح کے بعض اوقات کام کرنے لگ جاتا ہے. حکمرانوں کو زیادہ اختیارات ملتے ہیں, وہ زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں, وہ زیادہ لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں, اور جب نیچے والوں کو کم اختیارات ملتے ہیں تو وہ اپنے اختیارات کے مطابق ظلم و ستم کرتے ہیں. گھر ہی کی مثال لے لیں کہ بعض اوقات گھر کے اندر دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان دو کے درمیان اس نے فیصلہ کرنا ہے, تو بعض اوقات اس کی نفسانی خواہش وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, بلکہ جہاں اس کا دل چاہتا ہے, جس سے اس کی محبت ہوتی ہے, اسی کی طرف متوجہ ہو کر وہ اس کے حق میں بعض اوقات فیصلہ کر دیتا ہے. اسی طرح جو آفس کے اندر کسی کو سپروائزر بنا دیا جائے, کوئی مینیجر ہو, اس میں بھی بعض اوقات ایسی ہی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ اپنے والوں کو نوازتا ہے جو اس کے خلاف ہو یا جو اس کی بات نہ مانتا ہو, ایسی بات کہ جو اس پر ماننا لازم نہیں ہے وہ نہیں مانتا, وہ اس کی ترقی نہیں کرے گا, تو یہ بھی ظلم و ستم ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں بھی ظالم حکمران ہی کا حکم آئے گا, اور اگر ایسا شخص انصاف کرے گا تو اس حدیث پاک کے مطابق کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس کو بھی جگہ ملے گی. تو ہر وہ شخص کہ جس کو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا, فیصلہ کرنے کا موقع ملے, وہ ان کے درمیان انصاف کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اس حدیث پاک کے مطابق عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی. یوں ہی جس کے تحت کچھ افراد ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے درمیان بھی انصاف کے ساتھ کام لیتا رہے، پہلا شخص یہ. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نوجوان کہ جس کی نشو نما اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوئی. تو اب انسان پر تو لازم ہی یہ کیا گیا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، جو فرائض مقرر کیے، جو واجبات مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے. خاص طور پر یہاں پر جوانی کا تذکرہ کیا ہے. یہ کیوں خاص طور پہ تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بندے کے جذبات یہ قوی ہوتے ہیں اور بندہ گناہ کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے. وہ خواہشات رکھتا ہے کہ اپنی خواہشات پر عمل کرے، نفس اس کو ابھارتا ہے گناہوں کی طرف اور نیکیوں سے اس کو روکتا ہے. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اب گناہوں کی طرف میلان اس کا کم ہو جاتا ہے. تو جب ایسی صورت ہو کہ بندہ کوئی چیز اس کو گناہوں کی طرف کھینچ رہی ہے، ایسے موقع پر وہ گناہوں سے بچے، نیکیاں کرنا اس کے لیے دشوار ہو، اب ایسے موقع پر وہ نیکیاں کرے تو یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. دو شخص ہیں، دونوں گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے وہ ہے کہ جس کو سرے سے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. وہ رہتا ہی ایسے ماحول کے اندر ہے، ایسے افراد کے درمیان ہے کہ جہاں گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ ہی اچھے ہیں. یہ بھی خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر انعام کیا، اس کے اوپر کرم کیا کہ اس کو ایسا ماحول ہی نہیں ملا کہ جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ایسے افراد کے درمیان رہتا ہے کہ جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، ایسے اسباب مہیا کیے گئے ہیں، ایسے افراد وہاں پر موجود ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہیں، اس کو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں، ایسے میں یہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ شخص پہلے شخص سے افضل ہے کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے. کثیر احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں بندہ گناہ کرنے پر جب قادر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اسے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ بندے کو جب کسی چیز کے اوپر قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا. اب جس نے ظلم کیا وہ ہے ہی اتنا طاقتور کہ اس سے بدلہ لینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کے دل کے اندر اس کے لیے کینہ رہ جائے گا لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکے گا. لیکن سامنے والے نے، جس نے ظلم کیا ہے، اس سے بدلہ لینے کی میرے اندر قدرت موجود ہے، میرے اندر طاقت ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں. میں چاہوں تو اس کو برابر کا جیسا اس نے ظلم کیا ویسا اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تمام اہل محشر کے سامنے اس کو بلائے گا اور اس بات کا اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے تو لے لے، یہ اللہ تبارک و تعالی بطور انعام اسے عطا فرمائے گا. تو جب بندے کو گناہ کے اوپر قدرت ہو جائے یا کسی بھی طرح کسی کام کے اوپر قدرت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کرے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. تو اس لیے جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی نشو نما ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوئی. کیونکہ بڑھاپے میں جا کے تو عام طور پر بہت سو کا یہ ذہن بنی جاتا ہے کہ اب تو قبر میں پاؤں لٹک ہی گیا ہے، لہذا کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لو. لیکن جوانی وہ موقع ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اصل کام ہے. تو اس لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان کا تذکرہ کیا. تیسرا وہ شخص کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. فرمائے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، یعنی وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ معلق ہو، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر آیا، اب اس کا دل اس میں ہے کہ دوسری اذان ہو، دوسری نماز کا وقت ہو اور میں دوبارہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ آج کا جو ہمارا افراتفری کا دور ہے، اس میں مسجد کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین، یہ مسجد کی طرف بڑے متوجہ رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر وقت مسجد کے اندر گزرا کرتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ امام غزالی نے جو ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پارک ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یا شاپنگ سینٹر وغیرہ ہوتے ہیں، یا شادی ہالز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں رش ہوتا ہے تو باہر بہت سے لوگ ٹھیلے لگا لیتے ہیں، مختلف چیزوں کے ٹھیلے لگا لیتے ہیں کہ رش ہوگا، لوگ آئیں گے، چیزیں خریدیں گے۔ پہلے کے لوگ کس طرح کے تھے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے لڑکے یہ مسجد کے باہر ٹھیلے لگا لیا کرتے تھے، کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ کام کاج سے فارغ ہوں گے، آئیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھیڑ ہوگی، ان کو کسی نہ کسی چیز کے کھانے کی حاجت پڑے گی، لہذا باہر ٹھیلا لگا لیا، وہاں سے انہوں نے کوئی چیز خریدی اور اس کو کھا لیا، یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں مسجد کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو بڑی تعداد ہماری وہ ہوتی ہے کہ جو فقط جمعے کے اندر آتی ہے، بہت بڑی تعداد جمعے کے اندر آتی ہے، اور بہت بڑی تعداد تو وہ ہوتی ہے کہ جو فقط عید کے دن مسجد کے اندر آتی ہے۔ اچھا، جمعے میں ایک تعداد آتی ہے، ان کا انداز ہوتا ہے کہ کیا کہیں انہیں، کہ جگہ وہ ڈھونڈیں گے کہ جہاں سے فوری طور پر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل سکے، یعنی مسجد کے اندر بیٹھنا نہیں، بس دو رکعت میں امام صاحب نے سلام پھیرنا ہے اور ہم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی، جو خوشخبری دی، وہ اس کے لیے دی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ اب ہمارا انداز دیکھیں کہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے یا مسجد سے باہر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، کہ جمعے کی نماز کے اندر آ بھی گئے ہیں، دو فرض پڑھنے ہیں تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں، پتہ نہیں پورا سلام پھیرے بھی یا نہ پھیریں، فوری طور پر مسجد سے ہم نے باہر نکل جانا ہے، یہ روش ٹھیک نہیں۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی کے اندر، کہ جیسے مچھلی کو پانی کے اندر قرار آتا ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو تڑپتی ہے، مومن ایسا ہی ہے کہ اس کو مسجد کے اندر سکون ملتا ہے، مسجد کے اندر قرار آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور منافق کی مثال مسجد کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے جنگلی پرندہ ہو، وحشی پرندہ ہو اور اس کو پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے، کہ وحشی پرندے کو اگر آپ پنجرے کے اندر قید کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تھوڑی دیر کے اندر آپ کو اسے آزاد کرنا پڑے گا، وہ اتنا شور مچائے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو نکالنے کے اوپر۔ تو فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہوتی ہے، ہم کسی کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ایک مثال کے طور پر انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل مسجد کے اندر لگتا ہے یا نہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جہاں نماز جلدی پڑھائی جاتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ مسجد سے باہر نکل کر آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ وہیں پہ کھڑے ہو کے بوسوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے الفت رکھتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے الفت رکھے اس بندے کو اور کیا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تم نے جنت کے اندر جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے، تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں نے مسجد کے اندر جانا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جنت میں جانا یہ میری خواہش ہے، اور مسجد کے اندر جانا میرے رب کی اس کے اندر رضا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر جاؤں، لہذا میں مسجد کے اندر جانا یہ پسند کروں گا۔ تو کثیر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی فضیلت بیان کی ہے، جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو. جو مسجد میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا اکرام فرماتا ہے، یعنی اس کی عزت فرماتا ہے. تو مسجد میں اپنے دل کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. پنج وقتہ نماز تو با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ وقت مسجد کے اندر یہ گزارنا چاہیے، ذکر و اذکار اس میں کرنا چاہیے. چوتھا شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، یہ دو شخص ایک ساتھ ہیں. وہ کہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ملیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جدا ہوں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یعنی ان کی محبت اس لیے ہوگی کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اگر اس نیت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی بشارت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو محبت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے ولی سے محبت کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی اس سے محبت کریں گے، اور قرب روز قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ عرش کے سائے کے اندر جمع ہو جائیں گے. پانچواں شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی حسن و جمال والی بڑے خاندان کی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ اسے منع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی نامحرم کی طرف توجہ نہیں کرتا اگرچہ کہ وہ اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہو. اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کیسا ہی حسن و جمال ہمارے سامنے ہو لیکن جب شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کو دیکھنے سے روکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو پھر ہمیں اس سے اپنی آنکھوں کو جھکانا یہ ضروری ہے. احادیث طیبہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں ہر اس چیز کو کہ جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس سے اپنی آنکھوں کو بچائیں. چھٹا شخص کی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کہ جو تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کو آ جائے، اب چاہے زبان کے ذریعے چاہے دل میں، تصور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس نے اس کائنات میں مجھے بھی بنایا، میری کوئی حیثیت نہیں لیکن اس کے باوجود مجھے وہ اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس نے مجھے وجود دیا ہے، اس نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں. یہ تصور بندہ باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، جب یہ تصور باندھے گا تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آئے گی اور یہ چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے پر مجبور کرے گی. جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو تنہائی کے اندر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس کی عظمتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اسے یاد کرتے رہنا چاہیے. ساتواں شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ شخص کہ جو صدقہ کرے اور اس کو پوشیدہ کرے، اتنا پوشیدہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا. یہ مثال کے طور پہ سمجھایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اسے پتہ تو چلتا ہے کہ میں نے کتنا صدقہ کیا، اب الٹے سیدھے ہاتھ کی بات نہیں ہے، اصل تو دماغ دل کی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے پتہ چلتا ہے. اصل چیز یہاں پر ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا. البتہ یہاں پر یہ اصول یاد رہے کہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ چند قسموں کے ہوتے ہیں. یہاں مراد ہے نفلی صدقہ، کہ ایسا نفلی صدقہ کہ جو بندے پر لازم نہیں کیا گیا. تو جب نفلی صدقہ کرنا ہو تو اس صورت میں بندے کو چھپ کر کرنا چاہیے، پوشیدہ طور پہ کرنا چاہیے. ہاں جب اس نے زکات دینی ہے جو فرض ہے اس کے اوپر، لازم ہے اس کے اوپر، تو پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو ظاہری طور پر دے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جب ظاہری طور پر دے گا تو پھر لوگوں کو اس سے ترغیب ملے گی، وہ بھی اپنی زکات ادا کریں گے. دوسری بات یہ کہ چونکہ زکات اس کے اوپر فرض ہے، اب اگر یہ اس فرض کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اس صورت میں لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پر تہمت لگائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ادا نہیں کر رہا. اس کے برعکس جو نفلی صدقہ ہے وہ چونکہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اگر وہ نہیں بھی کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. تو اس لیے نفلی صدقہ جو ہے اس میں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ چھپ کر کرے اور زکوٰۃ وغیرہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہو تو زکوٰۃ کھل کر دینی چاہیے. ہاں سامنے والا سفید پوش ہے کہ اگر کھل کر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کو پوشیدہ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس اس کو مالک کرنا یہ ضروری ہے اور اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جوانی میں بلکہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح مسجدوں کی اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے سے اپنی رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نگاہوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یوں ہی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کی سعادت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نفلی صدقات بھی چھپ کر پوشیدہ طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں.